إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو اور معزز خواتین، آج جو آیتیں آپ نے تراویح میں سماعت فرمائی ہیں اور قرآن کا ساتواں پارہ آج کی تراویح میں آپ نے سنا ہے، جس کی شروعات ہوتی ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. اس پارے کے شروع میں سورہ مائدہ کی جو بقیہ آیات ہیں وہ ذکر ہیں، اس کے بعد سورہ انعام ہے، اور سورہ انعام یہ آخری پارے تک بھی ہے، اسی لیے پہلی آیت کے تعلق سے چند باتیں پہلے آپ کے سامنے ذکر کریں گے. یہ پہلی آیت جب نازل ہوئی تھی تو اس کی ایک مناسبت ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور جو بات اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ بات بھی آپ کے سامنے آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ جب انہوں نے سنا وہ آیتیں جو رسول پر نازل کی گئیں، تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے کہ آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں، یعنی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب آیا ہوا ہے، اشکبار ہیں آنکھیں، آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام سن کر کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے ان کے. کیوں نکل آئے یہ آنسو؟ آنسو بھی نکلنے کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، مما عرفوا من الحق، جو انہوں نے حق کو پہچانا سن کر کے. ان آیتوں میں جو حق تھا اس حق کو پہچان کر کے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. یہ آیت خاص طریقے سے عیسائیوں کے بارے میں، کرسچین کے بارے میں جو اس زمانے میں تھے ان کے بارے میں نازل ہوئے. سر اس بیک گراؤنڈ کو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے واضح کروں. اس سلسلے میں دو روایتیں ذکر کی گئی. ایک روایت وہ ہے کہ جب صحابہ کرام میں سے ایک جماعت ہجرت کر کے مکے سے ہجرت کر کے حبشہ گئی تھی، اور وہاں وہ لوگ رہتے تھے جن میں جعفر ابن ابی طالب، جنہیں جعفر طیار کہا جاتا ہے، وہ بھی تھے، اور وہاں کا بادشاہ حبشی بادشاہ، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ وہاں عیسائی لوگ بستے تھے اور بادشاہ بھی اس وقت عیسائی ہی تھا، انہوں نے بلایا جعفر طیار کو. یہ گئے جعفر ابن ابی طالب، بعد میں ان کو جعفر طیار کہا جاتا ہے، یہ جب جنگ میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے جنگ مودہ میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فوج کا کمانڈر بنا کے رکھا تھا، اس وقت جھنڈا بھی ان کے ہاتھ میں تھا، ان کے دونوں ہاتھ جو ہے اسی جنگ میں کاٹ دیے گئے تھے، وہ شہید بھی ہو گئے تھے جنگ میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے بدلے، ہاتھوں کے بدلے بازو دے دیا ہے جس سے یہ اڑ کر کے جائیں گے جنت میں. جو ہے اس لیے انہیں جعفر طیار کہا ہے، مطلب اس کا ہوتا ہے کہ اڑنے والے، طیار عربی میں کہتے ہیں اڑنے والے، جو ہے اڑانے والے، اڑنے والے ان کو کہا جاتا ہے. تو میں آپ سے یہ بات ذکر کر رہا تھا کہ یہ گئے، یہ ایک روایت ذکر کی گئی ہے کہ یہ گئے اس حبشی کے دربار میں اور جا کر کے سورہ مریم کی تلاوت کی. سورہ مریم میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم علیہ السلام کا ذکر ہے. یہ آیتیں جب تلاوت کی تو اس کی آنکھوں سے، جو وہاں نصارہ تھے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. کتنی حق بات ہے جو قرآن میں ذکر کی گئی، وہ بھی اس بات کو جانتے تھے. ہجرت کے موقع پر بھی جب مکے سے یہ لوگ ہجرت کر کے گئے تھے، دو مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی ہے آپ جانتے ہیں، تو مکے کے مشرکین نے پیچھا کرنا چاہا، یہ بھی آپ کو بڑا تعجب ہوگا، لیکن سیرت کی یہ روایتیں ہیں، سیرت میں یہ باتیں ذکر ہیں کہ ایک طرف یہ مشرکین مکے میں مسلمانوں کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے، ایمان والوں کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے، بڑا ظلم کرتے تھے ان کے اوپر، اور اتنا ستاتے تھے کہ کسی طرح سے یہ لوگ اسلام چھوڑ کر کے ان کے دین میں واپس آ جائیں. تنگ آ کر کے ہجرت کی چھانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی کہ جاؤ حبشہ میں، یہ جو بادشاہ ہے حبشہ کا یہ اچھا انسان ہے، اگرچہ کہ عیسائی تھا، وہ بھی اسلام پہ نہیں تھا، لیکن ایک اچھا انسان ہے. کہا کہ جاؤ وہاں امن کی زندگی مل سکتی ہے. اس طریقے سے مسلمان ہجرت کر کے جب جانے لگے تب بھی انہیں سکون نہیں ملا. ان کا مقصد تو ان کو ستانا تھا، اب یہ چلے جائیں گے تو ستائیں گے کیسے، ان کو تو وہاں سکون مل جائے گا. پیچھے پیچھے لگ گئے، پہلے تو کوشش کی کہ یہ جانے نہ پائیں، لیکن ہر کوشش کامیاب ہو گئی، ناکام ہو گئی ان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی حفاظت توفیق دے دی کہ یہ لوگ حبشہ پہنچ جائیں. حبشہ پہنچ گئے، پھر بھی یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے. مکے والوں نے بڑے تحفے تحائف دے کر کے، جو وہاں کے پادری لوگ تھے ان کے لیے بھی، وہ پادری سمجھ لیجیے آج کے زمان میں کہ جیسے اس امت کے علماء ہوتے ہیں، تو ویسے ان کی زبان میں ان کے پادری ہوا کرتے تھے عیسائی. ایک تو بادشاہ، دوسرے پادری لوگ. تو مکے والوں نے بڑے تحفے تحائف دیے پہلے کن کے لیے، پادری لوگوں کے لیے، کہ ان کو جا کر کے یہ تحفے دے کر کے اچھی طرح سے سمجھا دینا کہ یے لوگ بادشاہ کو سمجھا دے کہ ان کو واپس کر دیں، وہاں ٹھہرنے نہ دیں. یہ راستہ جو علماء کا ہوتا ہے آج بھی لوگ اسے اپناتے ہیں. علماء کو تحفے تحائف دے کر کے کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے اپنے بارے میں کچھ بات جو ہے کہلوائے. وہی طریقہ اس زمانے میں انہوں نے بھی اپنایا. کبھی آدمی بہک جاتا ہے، تحفے تحائف سے بہک جاتا ہے، پیسے کی بھی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے، کبھی پیسوں کی طاقت کی وجہ سے انسان کسی کے بارے میں کوئی بات، حالانکہ وہ صحیح نہ ہو تو بھی کہہ جاتا ہے، تعریف بھی کر جاتا ہے اور تزکیہ بھی کر جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، پیسوں کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے. یہودیوں میں یہ چیز بہت تھی کہ ان کے علماء نے مالداروں کو الگ فتوے دیے، غریبوں کو الگ فتوے دیے، جیسا جو پیسہ دیتا تھا اسے اس کے اسی لحاظ سے ان کے حق میں فتوے بھی دے دیا کرتے تھے. تو ان مکے والوں نے یہ سوچا کہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ بادشاہ کے بجائے پہلے جو پادری ہیں یہ لوگ بادشاہ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، ان کو پہلے بھیج، ان کو جو ہے تحفے تحائف دے کر کے پہلے خوش کر دیا جائے، یہ خوش ہوں گے، یہ بادشاہ سے کہیں گے نکالنے کے لیے تو بادشاہ وہاں سے نکال دے گا. اس کے بعد نکالنے کی پوری کوشش ہوئی، یہ بھی کہ کسی بھی طرح سے ان کو نکال دیا جائے اور انہیں مکہ واپس لا کر کے پھر سے انہیں تکلیف پہنچائی جائے تاکہ یہ لوگ اس دین سے پھر کر کے اپنے آبائی دین میں باپ دادا کے دین میں واپس ہو جائے. لیکن جو لوگ مسلمان وہاں عزت کر کے گئے تھے انہوں نے بتایا سمجھایا حقیقت کیا ہے. ایک آخری چال کے طور پر یہ بات جو ہے کہی گئی کہ آپ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں یہ مسلمان اس کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں. بادشاہ کو اس پر بھڑکانے کی کوشش کی گئی تو اس موقع کے لیے بھی یہ بات آئی ہوئی ہے کہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی. سورہ مریم میں مریم علیہ السلام کا ذکر, عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر, اور اس کی تلاوت کی حبشی بادشاہ نے جو سنا اس نے کہا جو تم نے تلاوت کی ہے یہ بالکل حق ہے. تسلیم دیا یہ بالکل حق ہے, وہی حق پہچانے یہ لوگ. عیسائیوں نے جو یہ حق کو پہچانا تو یہ آیتیں سن کر کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا اس نے حبشی بادشاہ نے کہ جو تم نے تلاوت کی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو باتیں اس کتاب کے اندر ہیں تو تم نے کلام تلاوت کیا اس کے اندر ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت اس سے تھوڑا بھی زیادہ نہیں. بالکل صحیح باتیں یہی تھے عیسیٰ علیہ السلام, ان کے بارے میں بالکل صحیح بات کہی گئی. اور اس کے بعد اپنے دربار سے مکے کے کفار مشرکین کے بارے میں آرڈر کیا کہ ان کو یہاں سے بھرایا جائے, یہ خامخا یہ اچھے بھرے لوگ ہیں ان کو نکالنے کے لیے یہاں سے بھگانے کے لیے آئے ہوئے تھے, الٹا ان کے اوپر جو ہے اس کو بھڑک گیا اور ان کو وہاں سے نکالنے کا حکم دیا. تو میں آپ سے یہ بتا رہا تھا کہ یہ آیت ہے نصارہ کے بارے میں لیکن کس موقع کی ہے اس کے بارے میں روایت. ایک روایت یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ مدینے میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائیوں کا ایک وقت آیا تھا اور اس عیسائی وقت کے بعد اس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں تلاوت فرمائی تھی اور وہ آیتیں سن کر کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے, انہیں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ, کہ جب انہوں نے سنا ان آیتوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے, آنسو جاری ہو گئے حق پہچاننے کی وجہ سے. یہ قرآن کی آیتوں کا مسئلہ ہے میرے بھائی, قرآن کی آیتوں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے. قرآن نے دشمنوں پر بھی اثر کیا ہے, انہوں نے بھی جب قرآن کی آیتیں سنی ہیں تو ان کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے ہیں. جو مکے کے مشرکین بھی تو چھپ چھپ کر کے قرآن کی آیتیں سن کے دوسروں کو روکتے تھے لیکن جب تلاوت ہوتی تھی قرآن کی چھپ چھپ کر کے قرآن کی آیتیں سنا کرتے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صحیح بخاری میں یہ روایت ہے, یہ اپنے گھر کے صحن میں, اس زمانے میں صحن کہتے تھے, وہ فینا عربی زبان میں لفظ آتا ہے, وہ جو گھر کے باہر گھر کا ہی حصہ ہوتا تھا لیکن گھر کے باہر ایک چھوٹی سی جگہ ہوتی تھی کھلی جگہ, اسی کو کہا کرتے تھے صحن یا فینا. وہاں پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھتے, بڑے رقیق القلب تھے نرم دل کے, جب نماز پڑھتے اور نماز میں قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے تو وہاں پہ مشرکین کے بچے یا عورتیں جمع ہو جاتے تھے سننے کے, اور ایسا اثر کرتا تھا قرآن کے اوپر کہ ڈر گئے مشرکین کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ پورے کے پورے یہ مسلمان ہو جائے, ایسی تاثیر تھی قرآن, ڈر گئے اس کی وجہ سے. اور فوری طور پر حکم دیا کہ ابو بکر کو منع کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے, اس طرح سے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے, ہمارے بھی بچے اس سے متاثر ہو کر کے ڈر ہے کہیں یہ سب کی سب تمہارے دل میں نہ چلے جائیں, ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے, منع کر دیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو وہ ظلم نہیں کر سکتے تھے جو قریب اور مسکین صحابہ پر یہ کیا کرتے تھے مکے میں، لیکن منع کر دیا. انہوں نے ٹھان لیا کہ میں بھی اب مکے سے چلا جاتا ہوں. مکے سے نکلنے کا ارادہ کر لیا، صحیح بخاری میں یہ بات ہے، مکے سے نکلنے کا ارادہ کر لیا. راستے میں جا رہے تھے تو راستے میں ملاقات ہو گئی ابن دغنہ سے، جو اس علاقے کا سردار تھا. اس نے پوچھا ابو بکر تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ تمہاری قوم مجھے میرے دین پر رہنے نہیں دے رہی ہے، مجھے صحیح سے عبادت نہیں کرنے دے رہی ہے. جا رہا ہوں، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں عبادت آزادی کے ساتھ کر سکتا ہوں وہاں جا کر کے رہوں گا، وہاں اللہ کی عبادت کروں گا. اس نے روک لیا، کہا نہیں ہے وہ بکر، تمہارے جیسا آدمی چلا جائے مکے سے تو مکے میں رہے گا. ان مثل کا لا یخرج ولا یخرج، عربی میں یہ جملہ صحیح بخاری میں کہ مثل کا لا یخرج ولا یخرج لا یخرج، تمہارے جیسا آدمی نہ نکلتا ہے نہ نکالا جاتا ہے. ان کی بڑی اچھی صفات تھے، بڑے اونچے اخلاق تھے، وہی اخلاق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کیے گئے، اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا، وہی اخلاق ابن الدغنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کیے، اور کہا کہ اتنے اونچے اخلاق والا آدمی مکہ سے چلا جائے تو مکہ میں کون رہے گا. کہا کہ چلو چلو، میں تمہیں اپنی امان اپنے حفظ میں رکھتے ہوئے سب کی طرف سے میں تم کو یہ امان دیتا ہوں کہ تم مکے میں رہ کر کے اللہ کی عبادت. اس طریقے سے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے، ورنہ یہ بھی مکہ چھوڑ کر کے نکل گئے، پھر مکے میں رہے. وہی سلسلہ پھر ہوا، خیر وہ لمبی بات ہے، میں یہاں کہنا یہ چاہ رہا تھا آپ سے کہ مکے میں بھی مشرکین کفار عیسائیوں نے، جنہوں نے بھی قرآن کو قبولیت کے کان سے سنا، قرآن نے بڑا اثر کیا اور بڑی تاثیر ہے قرآن کے، واقعی قرآن کی آدمی تلاوت کرے اس کی تلاوت سنے تو دلوں پر بڑا اثر ہوتا ہے. جن کے دل سخت ہوں انہیں خاص طریقے سے قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی بھی چاہیے، سننا بھی چاہیے، دل اس سے بڑا نرم ہو جاتا ہے، دلوں میں نرمی آ جاتی ہے، جو قرآن کی ایسی تاثیر ہے. آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے، ایسی تاثیر ہے قرآن میں. یہ ایک بات تھی جو آج آئے تھے آپ نے سنی. دوسرا ایک مسئلہ اس میں آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، وہ ہے قسم کا مسئلہ. بس تھوڑی سی بات آپ کے سامنے اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم یا بما عقدتم الایمان. اللہ تبارک و تعالی تم سے کبھی زبان سے جو قسم نکل جاتی ہے، تم ارادہ نہیں کرتے قسم کھانے کا، اس پر تم سے کوئی مؤاخذہ نہیں کرے گا. لیکن جب تم کلام کی تاکید کے لیے، اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے قسم کھاتے ہو کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے، تو اس پر تمہارا مؤاخذہ ہوگا. اگر قسم کھا کے قسم پوری نہیں کیا تو اس پر بھی مؤاخذہ ہوگا، حساب ہوگا. قسم کے تعلق سے اگر آدمی قسم توڑ دیتا ہے تو پھر اسی آیت میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کفارہ بھی ذکر کیا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ قسم کا یہ مسئلہ تھوڑا آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے، کیونکہ غلطیاں اس معاملے میں لوگوں سے بہت سی ہو جاتی ہیں. سب سے پہلے یہ یاد رہنا چاہیے کہ قسم یہ تین طرح کی، اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں. ایک کو لغو یمین کا، قسم کو ہی عربی زبان میں یمین بھی کہتے ہیں، تو ایک کو لغو یمین کہا جاتا ہے. لغو یمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی زبان سے قسم کے الفاظ نکل گئے، واللہ باللہ تاللہ، ایسا مطلب ہوتا ہے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم کھا لیا، حالانکہ مقصد نہیں تھا قسم کھانے کا، ارادہ نہیں تھا کوئی دل سے، لیکن زبان سے ایسے ہی لفظ نکل گیا قسم کھا. ایسا ہوتا ہے، عادت ہوتی ہے بار بار قسم کھانے کی، تو قسم کے الفاظ کبھی نکل جاتے ہیں حالانکہ آدمی ارادہ نہیں کرتا. اس کو لغوی یمین کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کرے گا اور اس پر معاہدہ دے گا. دوسری قسم ہے اسے یمین غموس کہتے ہیں. یمین غموس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی قسم جو انسان اپنی بات میں زور دینے کے لیے پیدا قسم کھائے اور وہ جھوٹی, جھوٹی قسم کھا رہا اور یہ جانتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو کوئی باندھنے والا تو ہے نہیں, اسی لیے اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے, منوانے کے لیے قسم کھا کر کے بات کہتا ہے. اللہ کی قسم, بار بار قسم, بار بار قسم جو ہے, ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو قسمیں کھا کھا کر کے اپنی بات کا یقین دلوانا چاہتے ہیں حالانکہ وہ جھوٹ کرتے ہیں. اس کو یمین غموس کہا جاتا ہے. بڑی سخت سزا ہے اس کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے. اور یمین غموس اسی لیے کہا جاتا ہے اس کو کہ غمسہ کے معنی عربی زبان میں ڈبونے کے ہوتے ہیں. تو یہ قسم انسان کو جہنم میں لے جانے والی, اس میں ڈبو دینے والی ہے, اسی لیے اسے یمین غموس کہا جاتا ہے. بعض جو ہے اہل علم نے یہ بات اس کے بارے میں ذکر کی. ایسی قسم سے بچنا چاہیے, کبھی بھی جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے اپنی بات میں تاکید پیدا کر, چاہے تجارت کرتے ہوئے اپنے سامان کو بیچنے کے لیے ہو یا ناحق کسی کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے. نہیں اللہ کی قسم یہ میرا ہی مال ہے, یا کسی کا حق ادا نہ کیا ہو, اللہ کی قسم میں نے تم کو یہ قرضہ لوٹا دیا, جو بھی شکل ہو اس کی, ہر حال میں یہ جھوٹی قسم اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ اس سے انسان دوسروں کا مال خراب کرتا ہے. تیسری قسم, اور یہی قسم ذہن میں ہمارے رکھنا چاہیے, جسے یمین مؤقتہ کہا جاتا ہے, یعنی اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے آدمی قسم کھا لیتا ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا, کسی چیز کے لیے قسم کھا لیتا ہے. میں ایک مثال دے دوں آپ کو. کوئی شخص اپنے کسی رشتے دار کے یہاں گیا, کسی بات پر آپس میں اختلاف ہوا, غصہ آ گیا, غصہ آ کر کہتا ہے واللہ میں تمہارے گھر پھر کبھی نہیں آؤں, یعنی مطلب اردو نہیں ہوا کہ اللہ کی قسم میں اب تمہارے گھر کبھی نہیں آؤں, یہ قسم کھانا ہوا اور کبھی نہیں آؤں گا تاکید پیدا کرنے کے لیے قسم کھایا واللہ کہا. اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز بھی نہیں ہے, وہ الگ مسئلہ عقیدے کا, لیکن یہاں جس قسم کے بارے میں ہم ذکر کرنا چاہ رہے ہیں, بات لمبی ہو جائے گی اس لیے صرف اسی پر بات کو مرکوز رکھنا چاہتے ہیں. یہ بھی ایک قسم ہے, اس قسم کو پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اگر قسم کھا لیا ہے اور قسم کو پورا نہیں کیا, توڑ دیا, کفارہ بھی نہیں دیا, تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بڑا عذاب ہے. اس قسم کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی قسم کھائے اور اس سے بہتر چیز اسے نظر آ جائے تو اسے چاہیے کہ قسم توڑ دے, کفارہ دے دے اور جو بہتر چیز ہے اس پر عمل کرے. جیسے بھی مثال میں نے جو آپ کے سامنے پیش کی, اپنے کسی رشتے دار کے یہاں گیا, غصہ آیا اور کہہ دیا میں کبھی نہیں آؤں گا تمہارے گھر, رشتہ توڑنا اچھی بات تو نہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی بجائے اسی قسم میں رہنے کے اور اپنی قسم کو پوری کرتے ہوئے کبھی اندر نہ جائے, اس کے گھر کے کوئی معاملہ ہو تو بھائی باہر آ جاؤ, بات کر لیں, ہم اندر نہیں جا سکتے اس لیے کہ ہم نے قسم کھا رکھی ہے. اس کے بجائے بہتر یہ ہے کہ اپنی قسم کا کفارہ دے دے اور جائے گھر میں, وہ اس کے لیے بہتر ہے کیونکہ اس میں رشتوں کو جوڑنا ہوتا ہے. اور بھی کئی چیزیں ہیں, میں آپ کو صرف ایک مثال دے کے سمجھایا ہوں. تو جب قسم کھا لیتا ہے آدمی, اسے پورا کرنا پڑتا ہے. اگر یہ قسم کسی حرام چیز کے بارے میں ہے تو پھر اسے پورا نہیں کیا جائے گا. قسم ہمیشہ جائز چیز کے لیے ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کھاؤں گا, تھوڑی زبردستی کی گئی, اللہ کی قسم میں نہیں کھاؤں گا. اب قسم کھا لیا ہے تو اب نہیں کھا سکتا, وہ جائز چیز ہے بس کھانا ہو, نہیں کھائی. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب ان کے گھر مہمان آئے تھے انہوں نے بھی قسم کھا لی تھی کہ اللہ کی قسم میں اب یہ کھانا نہیں کھاؤں گا. جب مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا کہ جب آئیں گے وہ ان کے ساتھ کھائیں گے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, وہ لمبی حدیث ہے, میں پیش کروں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا. اس کے بعد جب کھانے میں بڑی برکت ہوئی, دیکھا انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے, تب کہا کہ قسم توڑ دیتا ہوں, کفارہ ادا کروں گا, اور انہوں نے بھی اس میں سے کھا لیا. یہی ہے بس, قسم توڑ دینی چاہیے جب اس سے بہتر چیز ہو, اور قسم کا کفارہ دے دینا چاہیے. قسم کا کفارہ کوئی مشکل نہیں ہے. اگر آدمی کے پاس دولت ہے, پیسہ ہے, تو 10 مسکین کو کھانا کھلا دے, یا 10 مسکین کے لیے کپڑے کا انتظام کر دے. تو زمانے میں غلام لونڈیوں سے غلام لونڈی کو آزاد کرنے کی بات بھی کہی گئی ہے, لیکن آج کے زمانے کے لحاظ سے میں بتا رہا ہوں, صرف آپ کو 10 مسکین کو کھانا کھلا دے یا کپڑا دے دے, اگر اتنی گنجائش نہیں ہے اس کے پاس, تو 3 دن کا روزہ رکھ لے. بس 3 دن کا روزہ رکھ لیا, قسم کا کفارہ ہو گیا. لیکن اگر چیز بہتر نہیں ہے جس کے بارے میں قسم کھایا ہے, اس قسم پر باقی رہنا یہ اچھا نہیں ہے, تو بہتر یہی ہے کہ قسم توڑ دیں اور اس کا کفارہ دے دیں. 3 دن روزہ رکھنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. اگر کچھ بھی نہیں ہے اور اگر گھر میں ہے کچھ پیسہ دولت, تو 10 مسکین کو کھانا کھلا دے, قسم کا کفارہ ہو جائے گا. یہ چند باتیں, یہ وقت ہو رہا ہے, اسی پر آج کی بات ختم کرتا ہوں. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.